सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे आज के मुजल्ले में आप सुनेंगे उर्दू के मारूफ बुजुर्ग शायर जनाब ताहा खां से हमारी गुफ्तगू, जो अरसा पहले हमने इनसे की थी और आज नशर मुकर्रर के तौर पर पेश की जा रही है। कलाम शायर बज़ुबान शायर के उनवान से आप जनाब तौकीर अब्बास से इनका ताज़ा कलाम सुनेंगे। दीवान गालिब की गज़ल नंबर 206 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाजी करेंगे और आखिर में ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना भोली खालिद हमीद सुनाएंगे।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
लीजिए आगाज करते हैं प्रोफेसर ताहा खां के साथ अपनी एक पुरानी बातचीत से। जनाब ताहा खां शायरी के साथ साथ उर्दू तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे। मिजाहिया शायर हैं मगर शायरी की तकरीम और तकदीस के कायल हैं। लखनऊ से हिजरत की और पेशावर में आबाद हुए। 1950 के अशरे से यहाँ की अदबी महफिलों के रूह रवा रहे। उर्दू शायरी के साथ साथ पश्तो शायरी के उर्दू तराजिम भी किए। इसके अलावा पश्तो मौसीकी की धुनों पर उर्दू में गीत लिखे। ये हमा जहद बुजुर्ग अदबी शख्सियत अपनी तमाम रवायात की पासदारी करते हुए एक मुनफरिद हैसियत रखती है। जनाब ताहा खां से बातचीत शुरू हुई तो हमने इनसे पूछा कि शायरी की इब्तिदा कब और क्यों कर हुई। हमारे इस सवाल का जवाब इन्होंने बेहद दिलचस्प अंदाज में दिया। लीजिए सुनिए प्रोफेसर ताहा खां क्या कहते हैं।
वो पहला शेर, पहला बच्चा, पहली शादी किस शायर को याद रहती है? अज़राए तकल्लुफ कह देते हैं मेरा पहला शेर है। अब रह गई बात ये कि मैंने शायरी शुरू की थी लखनऊ में जबकि मैं एक तालिबे इल्म था और तालिबे इल्म मैं अब भी हूँ, अगरचे मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में लिसानियात पढ़ा रहा हूँ लेकिन तालिबे इल्म मैं हूँ। तो ये मिजाहिया शायरी का आगाज यूं हुआ, मैं संजीदा शेर कह लेता हूँ, लेकिन जब यहाँ 1958 में मैंने एमए उर्दू में जब दाखिला लिया तो वहाँ अहमद फराज से मुलाकात हुई, अगरचे मैंने उनको बहुत पहले से मैं जानता था, बहुत मुशायरों में साथ रहा था, लेकिन जब अहमद फराज क्लास फेलो हुआ तो मुझे यकीन हो गया कि ये तो बड़ा तनावर दरख्त है, इसके नीचे उगने वाले तुफैली पौधे कभी जिंदा नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा फराज साहब मैं अपना मैदान बदलता हूँ, मैं मिजाहिया शायरी की तरफ आ गया और मेरा ख्याल है कि मैंने सही फैसला किया था। तो मिजाहिया शायरी का आगाज मेरा 1958 में हुआ और वो अब तक जारी है। बहरहाल वो तो एक बरसबीले तस्करा बात हो गई। इसके अलावा यानी मिजाहिया शायरी के अलावा मैंने 2-3 बहुत बड़े बड़े कौमी काम किए हैं और वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पेशावर में क्योंकि मौसीकी से भी थोड़ा रابطہ है मेरा ज़हनी भी और रूहानी भी, तो यहाँ میں نے اندازہ لگایا کہ پشاور کی جو پشتو موسیقی ہے اس کی دھنیں بڑی خوبصورت ہیں, تو میں نے ان پشتو دھنوں میں اردو نغمے لکھنا شروع کیے جو کافی مقبول ہوئے اور آج بھی مقبول ہیں, اور وہ دھنیں ہندوستان تک گئیں اور وہ نغمے میرے پاس موجود ہیں. آج بھی ریڈیو سے یا ٹی وی سے جو پشتو دھن میں اردو نغمے ہوتے ہیں وہ 95% میرے ہیں, اور یہ قومی کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ علاقائی نفرتیں ختم ہوں, جغرافیائی قومیتیں ختم ہوں اور باہمی ربط ہو اردو کا اور پشتو کا, اور اسی ربط و تعلق کی وجہ سے میں نے پشتو کے شہنشاہ تصوف رحمان بابا کا منظوم اردو ترجمہ کیا, جس پر مجھے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا, صدارتی ایوارڈ, اور پھر میں نے خوشحال خان خٹک کا بھی منظوم اردو ترجمہ کیا انہی خیالات کے تحت کہ اردو کا اور پشتو کا باہمی رابطہ رہے, اور جہاں رحمان بابا ہے وہاں کوئی اردو کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رحمان بابا وہ صوفی شاعر ہے کہ جہاں عام شعرائے کرام کی یا عام صوفیائے کرام کی کمند خیال بھی نہیں پہنچی, بہت بلند مرتبہ شاعر ہے. بہرحال وہ بھی ترجمہ ہو گیا. پھر میں نے نصابی کتابیں لکھی ہیں, ایک کتاب میری بنیادی اردو ہے جو بہت مقبول ہوئی, تو اس میں میں نے ایک غلطی نامہ بھی لکھا ہے, یعنی اردو فارسی پشتو ہندی کے وہ الفاظ جو غلط بولے جاتے ہیں ان کا صحیح تلفظ لکھا ہے, مقام استعمال لکھا ہے, اور باقاعدہ ایک ایک لفظ کی میں نے 1000 الفاظ کی ہے, چھوٹی سی لغت ہے غلطی نامے کے نام سے ہے بنیادی اردو میں. تو اس کے علاوہ ایک کتاب میں نے اردو میں قرینہ شعری بھی لکھی ہے کہ ہاؤ ٹو اپریشیٹ پوئٹری, شعر کو سمجھتے کیسے ہیں, یہ کتاب بھی بڑی مقبول ہوئی ہے. تو اس طرح مزاحیہ اشعار جو ہیں میرے, وہ روزانہ ایک قطع میرا شائع ہوتا ہے, ان قطعات کی تعداد ہو گئی ہے 3500. تو اب سوچتا ہوں کہ ان کو بھی کسی طرح چھاپ دیا جائے. تو رحمان بابا ہو گیا, خوشحال خان خٹک ہو گیا, میری کافی کتابیں ہیں, اور میں محرم کے زمانے میں مزاح نہیں لکھتا ہوں, میں وہی قطعات لکھتا ہوں, لیکن شہیدان کربلا کے بارے میں وہ بھی میرے قطعات کافی ہو گئے, 15-20 سال سے لکھ رہا ہوں. تو وہ میں نے داستان کربلا کے نام سے وہ بھی ایک کتابچہ شائع کر دیا ہے. تو اب یہاں میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی طرح اردو زبان و ادب کو زندہ رکھوں پشتو کے ساتھ ساتھ, کیونکہ زبانوں کا جب اختلاط ہوتا ہے تب زبانیں ابھرتی ہیں. یہاں لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ہم اگر صرف اردو بولیں گے تو اردو کو ترقی ہوگی, نہیں, اردو بولیں آپ, اردو میں اگر آپ کے پاس الفاظ موجود ہیں تو خام خواہ انگریزی شامل نہ کریں. زبانوں کی ترقی تو اس میں ہے کہ آپ دوسری زبانوں سے علوم و فنون حاصل کریں اور اپنی زبانوں کو امیر ترین بنائیں. یہ چند الفاظ کا لے لینا, اور اس لیے لے لینا کہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا ہمیں انگریزی آتی ہے, میں اس معاملے میں اہل پاکستان سے بہت شاکی ہوں. بہرحال یہ کچھ میرے حالات زندگی تھے جو چل رہے ہیں اب تک.
پروفیسر طٰہٰ خان سے ہماری یہ گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urduvoa.com۔
اس اعلان سے قبل آپ پروفیسر طٰہٰ خان کی بات سن رہے تھے، یہ مزید کہتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے لکھنؤ سے ہجرت کی اور پشاور میں آ کے آباد ہو گئے۔ دو بالکل مختلف ثقافتیں، تہذیبیں، زبان، اس کا آپ کی شخصیت میں ملاپ کیسا ہوا اور کیا اس کے اثرات ہوئے اور کس طرح؟
زبردست بات کی ہے آپ نے۔
جی جی،
اس کا صرف ایک جواب ہے کہ میں پٹھان ہوں، ہجرت کر کے ضرور یہاں سے گیا تھا، میرے آبا اجداد گئے تھے، پھر ہم واپس آ گئے، تو یہاں آسانی سے ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، کوئی ہمیں دشواری نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو اختلاط ہوتا ہے، آپ لسانی اختلاط کہیں، آپ سماجی اختلاط کہیں، تو وہ تو جہاں آدمی رہ پڑے بس وہیں کا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے ایک بات بہت پسند آئی سید انشا کی، جو محمد حسین آزاد نے لکھی سید انشا کے بارے میں۔
جی جی،
کہ یہ وہ پودا ہے کہ جس سرزمین میں لگا دو وہیں کی آب و ہوا کے مطابق پھل دینے لگے گا۔ تو جب آدمی کو اللہ تعالیٰ ذہن دے، تعلیم دے، ماحول دے، تو وہ جس فضا میں بھی جائے گا وہ اپنا رنگ ضرور دکھائے گا، چاہے پشتو ہو چاہے فارسی ہو۔ تو مجھے تو زبانوں سے بہت لگاؤ ہے اور گہرا لگاؤ ہے۔ میں آج بھی لسانیات پڑھا رہا ہوں شعبہ اردو میں، اور لسانیات میں کیا ہے، فارسی، اردو، پشتو، انگریزی بھی، ہندی بھی۔ میرا بالکل ایک دم لوگوں کو، اس میں طلبہ بھی ہوتے ہیں اساتذہ بھی ہوتے ہیں، کہ بالکل آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ جس لفظ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں،
جی جی،
آپ کسی لفظ کے بارے میں پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔
اچھا اس وقت جی، میں اس وقت کسی لفظ کے بارے میں تو سوال نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یہ پوچھنی تھی آپ سے کہ جب آپ یہاں پشاور آئے اور اس کے بعد بالخصوص 1960 اور 1970 کے عشرے میں یہاں پہ پشاور کے ادبی سرگرمیاں، مشاعرے، محافل بہت تھیں،
بہت سے
قاطر غزنوی، محسن احسان اور بڑے بڑے نام جو تھے وہ پشاور میں تھے، تو اس دور کی کچھ یادیں، کچھ باتیں اگر آپ ہم سے، ہمارے ساتھ۔
ہاں کیوں نہیں، وہ تو بڑا عہد زرنی تھا۔ اور یہ مجھے دیکھیے، ایک دبستان لکھنؤ ہے، ایک دبستان دہلی ہے، ایک دبستان رامپور ہے، ایک دبستان حیدرآباد دکن ہے،
جی جی،
اور ایک دبستان لاہور بھی ہے اردو کا،
جی جی۔
پشاور ایک ایسا دبستان ہے کہ یہاں بیک وقت چار زبانوں میں شعر کہنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ احمد فراز اور محسن احسان تو اردو کے شاعر تھے، لیکن یہاں ہندکو والے، پشتو والے، فارسی والے سب یکجا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جس زمانے کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو زمانہ ایسا تھا کہ اگر میں یہ کہوں آپ کی اجازت سے ایک رومانی شعر پڑھ دوں،
جی جی،
تو میرا خیال ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ میرا شروع عشق تمہارا شباب تھا، میرا جواب تھا نہ تمہارا جواب تھا۔
واہ،
تو یہ وہ زمانہ ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں احمد فراز ایک بڑا نکلتا ہوا ابھرتا ہوا شاعر تھا، محسن احسان بھی بڑا نکلتا ہوا ابھرتا ہوا شاعر تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اردو زبان و ادب کی سفارت کی ہے۔ میں کہتا ہوں شاعری نہیں کی، تم نے سفارت کی ہے، کیونکہ ساری دنیا میں تم نے اردو زبان کو شاعری کے ذریعے پھیلایا ہے۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں احمد فراز نہیں گیا، محسن احسان بھی جاتا رہا ہے، تو میں بھی ایک آدھ دفعہ امریکہ ہو آیا ہوں۔ لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہاں احمد فراز کا طوطی بول رہا تھا، فارغ بخاری بھی کسی سے کم نہ تھے، خاطر غزنوی بھی ادب میں اپنا مقام رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کی جو محفلیں ہوا کرتی تھیں ان کا تو کوئی جواب نہیں تھا. وہ محفلیں تنقیدی محفلیں ہوتی تھیں, وہاں شعر پڑھتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے کہ بھائی کہیں کوئی قدغن نہ لگ جائے, کہیں کوئی احمد فراز قاری بخاری یہ لوگ کچھ کہہ نہ دیں. تو یہ بڑا وہ زمانہ تھا کہ جب ان کا نوجوانی کا عالم تھا سب کا. قاری بخاری بہت سینئر تھے, رضا حمدانی بہت سینئر تھے, ان کے آگے تو ایسی بات نہیں ہوتی تھی, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی خاصی چپکلش بھی رہتی تھی, مگر اس چپکلش میں بڑی محبتیں تھیں, بڑی مروتیں تھیں. آج کوئی ان میں ایسا نہیں ہے. مجھے سر کہنے والے لوگ تو بے شمار ہیں, مجھے تاہا کہنے والے لوگ اب نہیں رہے. میں اکیلا رہ گیا ہوں اس بزم میں, آخری آدمی ہوں. سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں آپ.
اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ اسی طرح سے کہتے رہیں. اور ظاہر ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا تو ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنی دن آپ رہے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے رہے, اور آپ نے کار خیر کیا کہ لوگوں کو خوش کیا, ان کو ہنسایا. تو اسی حوالے
کر رہا ہوں, یہ کام تو اب بھی کر رہا ہوں, تو اس سے تو میں باز نہیں آتا.
صحیح.
تو کہنے کا مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنا نقصان برداشت کر لیتے تھے, مگر اپنا تھوڑا سا بھی ذہنی فائدہ ہو اس کے لیے برداشت کر لیتے تھے. تو اسی طرح یہ باہمی چپکلش ہوتی رہتی تھی, خاطر کی میری, احمد فراز کی, سب کی ہوتی رہتی تھی. اور اگر میں لکھ رہا ہوں, احمد فراز پر بھی کتاب لکھ رہا ہوں, تو اس میں یہ باتیں میں لکھ رہا ہوں کہ جو واقعات ہوئے مفصل آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. تو میرے لیے دعا کیجئے گا کہ یہ میں سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہی وہ نشانیاں ہیں جو زندہ رہتی ہیں. آدمی چلا جاتا ہے, بات رہ جاتی ہے.
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا کچھ آپ کی یہ جو مزاحیہ شاعری ہے اس کے بارے میں, کہ جب آپ نے ظاہر ہے کہ عرصہ ہو گیا نصف صدی کے قریب گزر چکا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موضوعات جن سے آپ نے شروع کیا تھا, اور اب ظاہر ہے کہ آپ اخبار میں بھی روزانہ قطع لکھتے ہیں, تو حالات حاضرہ سے بہت متاثر رہتے ہیں یا اور دوسرے سماجی مسائل یا
نہیں؟ صرف حالات حاضرہ پر قطع لکھتا ہوں, باقی موضوعات جو ہیں وہ جو میں نے ابھی گلپاش شائع کیا ہے دیوان,
جی جی,
تو ہر شخص یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ بھائی جو اوریجنل ہوتا ہے وہ اوریجنل ہی ہوتا ہے. تو میں نے بہت سے موضوعات لیے ہیں, اور ہر موضوع پر اپنی وساط کے مطابق شاعرانہ مشق سخن کیا ہے. تو احمد فراز پر بھی بڑی ہیں میری پیروڈیز ہیں, اس میں آپ دیکھیے کہ علم بھی ہے, ادب بھی ہے, تاریخ بھی ہے. ان چیزوں کا میں خیال رکھتا ہوں, ملحوظ رکھتا ہوں. محض دیکھیے, محض چہرہ بگاڑنا, لہجہ بگاڑنا, لفظ بگاڑنا, یہ مزاحیہ شاعری نہیں ہے. اس کے بارے میں میں نے کہا ہے کراچی میں, کسی نے مجھ پر طنز کیا تو میں نے کہا کہ عشوا غمزاہی اگر ہم شاعروں کا کام ہے, عشوا غمزاہی اگر ہم شاعروں کا کام ہے, درمیانہ جنس پھر کیوں مفت میں بدنام ہے. تو شاعر جو ہے وہ شاعر ہوتا ہے بھائی, وہ سرکس کا جوکر نہیں ہوتا. مزاحیہ شاعر, مزاحیہ شعر کہنا بڑا مشکل کام ہے. یہ تلوار کی دھار ہے, اس پر ذرا سا آدمی پھسل جائے تو افتضال کے گڑھے میں جا گرتا ہے اور پھر وہاں سے نہیں نکلتا. ایک دفعہ افتضال کا ٹھپا لگ جائے پھر بڑا مشکل ہے عزت حاصل کرنا.
روبرو ابھی آپ مزاحیہ شاعر پروفیسر جناب طٰہٰ خاں کی باتیں سن رہے تھے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے ادبی مجلہ سدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800 777 8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی۔ ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارے ادبی مجلے ستارنگ میں اب پیش ہے کلام شاعر بزبان شاعر۔ آج کے شاعر ہیں جناب توقیر عباس۔ توقیر صاحب بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں مگر غزلیں بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی غزلیں سنیے اور بعد میں نظمیں۔
احساس تو ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے، کیا جانیے کچھ ہونے کا کھٹکا ہے کہ کچھ ہے، کیا چیز ہے کھلتا نہیں کچھ بھید کسی پر، وحشت میں کوئی چیختا رہتا ہے کہ کچھ ہے، یہ بات الگ ہے کہ بتاتے نہیں کچھ بھی، احباب کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ کچھ ہے، اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک، وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے، اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک، وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے، خطاب کسے تیرے مقابل کوئی آتا، توقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے کہ کچھ ہے۔ یہ تھی غزل جناب۔ ٹھہرے پانی پہ ہاتھ مارا تھا، دوستوں کو کہاں پکارا تھا، چھوڑ آیا تھا میز پر چائے، یہ جدائی کا استعارہ تھا، روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا۔
اور لیجیے اب جناب توقیر عباس سے ان کی چند منتخب نظموں کے اقتباسات سماعت فرمائیے۔
عنوان ہے اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، میں نے اسے اداس اور تنہا دیکھا، چیزیں بھی دھندلائی ہوئی تھی، اجڑی اجڑی آنکھیں، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، وہ اپنے پیچھے بوڑھی خوشیوں کو بھول گیا تھا، خود کو کھونے کی خواہش میں، خود کو کھونے کی خواہش زیادہ کوہ بلند پہ اس کو لیے جاتی تھی، آخری بار اداس نظر سے اس نے بستی کے کچے گھر کی جانب دیکھا، آنکھوں میں لہرانے لگے تھے ہاتھ وہ جن میں بین آئی تھی، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، پتے پیڑوں پر اٹھ اٹھ کر جڑنے لگے تھے، دھوپ نکھرنے لگی تھی، چیزیں رفتہ رفتہ واضح ہونے لگی، اس دن سرد ہوا۔ ایک نظم اور ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عنوان ہے کوئی ہے، کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا، کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا، لوگ آنکھوں کے گہرے گڑھوں سے مجھے گھورتے، ایک کیچڑ بھری لہر اٹھتی شناسائی کی، میری جانب لپکتی مگر ایک جھپکی میں معدوم پڑتی، وہ پھر اپنی گدلی خاموشی سمیٹے کہاں کس طرف آتے جاتے خبر کچھ نہیں تھی، برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی، برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی، وہ قیاد مقدس کی تقریب تھی، ساتھ دینے کا ایک عہد تھا، اپنی چاہت کے اقرار میں کہہ کے لبیک آواز سے دستخط کر دیے، اور پھر ایک دن اپنے اقرار کو بھول کر میں اسے بھول کر ان دیاروں کی جانب چلا جن کو دینار و درہم کی خوشبو نے جکڑا ہوا تھا، جب میں لوٹا کھنکتی مہکی گئی گٹھڑیاں باندھ کر، کوئی رستہ نہ صورت شناسا ملی، وہ شجر بھی کہیں پر نہ تھے اور لکیروں سے تشکیل پاتی ہوئی ایک بے چیرگی تھی، جہاں عقل و دانش کی باتیں فقط شور تھی، رنگوں اور خوشبوؤں کی جگہ ایک صحرا ابھرتا نظر آ رہا تھا. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے خد و خال چہرہ ہوا, میری آنکھیں کہیں بہ گئیں اور میں بے صدائی کی تاریخ کھائی میں گرتا گیا اور گرتا چلا جا رہا ہوں, کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے.
کلام شاعر با زبان شاعر جناب توقیر عباس اپنی غزلیں اور نظمیں آپ کو سنا رہے تھے. تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 206 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
ان مشہور غزلوں میں ہیں جو اپنی سادگی کی وجہ سے مشہور ہیں. اس میں کوئی اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنی میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ کے سامنے جن کا ذکر کیا. صاف غزل ہے, لیکن بہرحال غالب کے جو منفرد خیال ہیں وہ یہاں پر بھی موجود ہیں. کہتے ہیں, کبھی نیکی بھی اس کے جی میں گر آ جائے ہے مجھ سے, جفائیں کر کے اپنی یاد شرما جائے ہے مجھ سے. If kindness ever finds its way into her heart towards me, remembering her own cruelties, she becomes coy with me. اب دیکھیں یہاں تضاد کیا پیش کیا انہوں نے. کہتے ہیں, اگر کبھی اس کے دل میں کوئی نیکی آتی ہے تو پھر بھی وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے اس شرمندگی کی وجہ سے کہ اس نے کیا کیا جفائیں کی ہیں میرے اوپر. تو دیکھیے, خوبصورتی کا خیال یہ ہے کہ ایک تو اس بات کا خیال کہ محبوب جو ہے وہ اس کو اس بات کا احساس ہے, اور پھر وہ اپنی قسمت کہ اس کو احساس ہونے کے باوجود وہ مجھ سے الگ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کو اپنی جفائیں یاد آتی ہیں. غالب کا خیال ہے, خدایا جذبہ دل کی مگر تاثیر الٹی ہے, کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچتا جائے ہے مجھ سے. او گاڈ, دا فیلنگس آف مائی ہارٹ ہیو بٹ دا اپوزٹ افیکٹ, ایز آئی پل ہر ٹورڈس می دا مور شی پلس اوے فرام می. کہتے ہیں, ہمارا دل جو ہے اس کی خواہشات کچھ اس طرح سے پامال ہوتی ہیں کہ جتنا میں اس کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں اتنا ہی وہ دور مجھ سے کھینچتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے جو لفاظی کی ہے وہ کہتے ہیں جی, جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچتا جائے ہے مجھ سے. تو کھینچنے کے معنی تو یہ ہیں کہ اپنے قریب لانے کو, اور کھینچتا جائے کے معنی مجھ سے دور جانے کو. تو یہ غالب کی تھوڑی سی یہاں شرارت ہے اس میں الفاظ کے ساتھ. پہ کہتے ہیں کہ وہ بدخو اور میری داستان عشق طولانی, عبارت مختصر قاصد بھی گھبرا جائے ہے مجھ سے. دیٹ ون ال ٹیمپرڈ اینڈ مائی ٹیل آف پیشن لینگتھی, ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ ایون دا میسنجر از فرسٹریٹڈ بیکاز آف می. عبارت مختصر سے مراد یہ کہ داستان مختصر ہے, لیکن پھر بھی وہ اتنی لمبی ہے کہ قاصد بھی جو ہے وہ میری داستان سن کے مجھ سے گھبرا جاتا ہے. تو سوچیں وہ بدخو محبوب, وہ میری اس لمبی داستان سن کے کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا اور کس طرح سے اس کا رویہ ہوگا. یہ بیان کیا انہوں نے کہ جب قاصد ہی گھبرا جاتا ہے تو محبوب پہ کیا گزرے گی. ادھر وہ بدگمانی ہے, ادھر یہ ناتوانی ہے, نہ پوچھا جائے ہے اس سے نہ بولا جائے ہے مجھ سے. دیر از دیٹ مسٹرسٹ اینڈ ہیئر از دیٹ ویکنیس, نیدر از شی ایبل ٹو ایسک می نار ایم آئی ایبل ٹو اٹر اینی تھنگ. ادھر بدگمانی ہے, ادھر ناتوانی ہے. بدگمانی کس بات کی ہے؟ ہماری ناتوانی تو سمجھ جاتی ہے, لیکن اس بدگمانی کی وجہ سے وہ میرا حال نہیں پوچھ رہا. لیکن اگر وہ پوچھے گا بھی تو ہم بتا نہ سکیں گے, کیونکہ ہماری ناتوانی کا عالم یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے. جگہ کہتے ہیں, کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں, کچھ وہ یہاں پر انہوں نے موضوع بیان کیا ہے. سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی, کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. لیٹ می سیٹل او ہوپ لیسنیس, واٹ اے ڈومس ڈے اٹ از دیٹ دا گارمنٹ ہیم آف دا تھاٹ آف دا بلوڈ از فلینگ اوے فرام می. بہت خوبصورت شعر ہے جو اس میں انہوں نے ترکیب بیان کی ہے. دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے, تو عاشق تو دامن کو پکڑتا ہے, تو اس طرح سے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا یہاں پہ, وہ بھی چھوٹا جا رہا ہے مجھ سے, اور وہ دامن جو ہے وہ اس کے خیال کا ہے. تو کہتے ہیں کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی, اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ محبوب کا دامن تو دور, اس کے خیال کا دامن یا اس کا خیال بھی میرے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے. یہ عالم ہے نا امیدی کا. تکلف برطرف نظارگی میں بھی صحیح, لیکن وہ دیکھا جائے کب یہ ظلم دیکھا جائے ہے مجھ سے. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, دو آئی ایم آلسو واچنگ ہر but that she can be seen by others, how can I see this cruelty to me? یہاں پہ جو بندش اور جو الفاظ ہیں وہ دیکھنے پہ وہ دیکھا جائے ہے, یہ ظلم دیکھا جائے ہے, نظارگی, تینوں چیزیں ایک ہی شعر میں شامل ہیں. کہتے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ سب اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی مجھے بھی خوشی ہے, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں اس کو, محبوب کو, لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو, تو پھر مجھ پہ وہ ظلم محسوس ہوتا ہے مجھے, کہ اس کا مجھے بہت قلق اور دکھ ہوتا ہے کہ وہ دیکھا جائے ہے, کب یہ ظلم دیکھا جائے ہے مجھ سے. اب یہاں پہ دیکھا جائے کا ایک انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ دیکھنا, اور دوسرا برداشت کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے. پھر کہتے ہیں, ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی, نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے. The feet have become wounded in the beginning of the battle of passion. I can neither run away nor can I stay put now. تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کے پہلے دور میں ہی یہ جنگ جو تھی ہم ہار چکے ہیں, اور ہمارے جو ہاتھ پیر ہیں وہ زخمی اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ نہ اب ان کے پیروں کے بل بوتے پہ ہم کہیں بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ٹھہر سکتے ہیں, کیونکہ پیر اپنی جگہ گاڑنا اور ٹھہرنا جو ہے اس کے لیے بھی قوت چاہیے ہوتی ہے. اب چونکہ شکست ہو گئی, تو شکست میں تو ایک جیتتا ہے تو ایک ہارتا ہے, جو ہارتا ہے وہ پھر واپس چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ بات تو ہو گئی ہے, لیکن اب اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ ہم اپنی شکست کو تسلیم کر کے اس میدان کو چھوڑ کے چلے جائیں. قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب, وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے. اٹ از لائک ڈومس ڈے دیٹ شی وڈ بی دا ٹریول کمپینین آف اے کنائیور غالب, دا انفیڈیل ہوم آئی کینٹ اسائن ایون ٹو گاڈ ان کسٹڈی. اب بات یہاں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کی ہے, قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب. مدعی سے مراد انہوں نے اس وقت رقیب سے لی ہے یہاں پر, کہ یہ کتنی قیامت خیز بات ہے کہ محبوب جو ہے وہ رقیب کے ساتھ ہم سفر ہے. تو کہتے ہیں وہ کافر جو خدا کو, میں جس کو میں خدا کو بھی نہیں سونپ سکتا ہوں, میں وہاں بھی مجھے اعتبار نہیں ہے, وہ اب اس قابو میں آ گیا ہے اس رقیب کے. تو ظاہر ہے کہ یہ سین جو ہے وہ قیامتی کا ہو سکتا ہے یہ. تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 206. جیسا میں نے عرض کیا کہ سادہ غزل ہے, عمدہ غزل ہے, اور لفاظی جو ہے اس غزل کی وہ بہت نادر اور لاجواب ہے. کیا خوبصورت غزل ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 206 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور اب آخر میں خواجہ احمد عباس کا افسانہ بھولی سنا رہے ہیں خالد حمید.
اس کا نام تو سلیکھا تھا, مگر بچپن ہی سے اس کے گھر والے ہی نہیں, سارے گاؤں والے اسے بھولی کہتے تھے. ان کے پڑوس کے رہنے والوں کا کہنا تھا کہ نمبردار رام لال کی چوتھی بیٹی سلیکھا جب 10 مہینے کی تھی تو گھاٹ پر سے سر کے بل گر پڑی. وہ تو خیریت ہوئی کہ زمین کچی مٹی کی تھی, اس لیے ننی جان تو بچ گئی, مگر بھیجے کی کوئی نازک رگ شدید پچک گئی. اس کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس کی عقل کم ہی رہی, مگر برادری کی بڑی بوڑھیوں کو کچھ اور ہی کہنا تھا. نمبردار کی چوتھی بیٹی جب پیدا ہوئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ بالکل میم کی بچی معلوم ہوتی تھی. گوری چٹی, لال لال بھولے بھولے گال, ریشمی کالے بال اور بڑی بڑی آنکھیں جو کاجل لگانے سے اور بھی بڑی بڑی لگتی تھی. سارے گاؤں میں شاید ہی کوئی ہوگا جو اسے دیکھنے نہیں آیا, بس انہیں آنے جانے والوں میں سے کسی ہونسنے والی کی نظر لگ گئی. ابھی 2 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ چیچک نکل آئی. وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ آنکھیں بچ گئیں, مگر سارے منہ اور بدن پر ہمیشہ کے لیے یہ چیچک کے کالے کالے داغ پڑ گئے, اور بخار کی گرمی سے بھیجا کمزور ہو گیا اور زبان ہکلانے لگی. کسی کا کہنا یہ بھی تھا کہ سارا قصور اصل میں لاڈو دائی کا تھا. اس کے ہاتھوں گاؤں کا ہر بچہ جنم لیتا تھا. پیدا ہوئے بچے کی نال وہی کاٹتی تھی, وہی نہلاتی دھلاتی تھی, اور وہی بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر گلے کے سوراخ کو بڑا کرتی تھی. جبھی تو لاڈو کے ہاتھوں پیدا ہونے سے بچے اتنے زور سے روتے تھے کہ سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کے گھر ایک اور بچے نے جنم لیا ہے. ہاں, تو کہنا یہ تھا کہ نمبردار کی چوتھی بیٹی جس وقت پیدا ہوئی لاڈو دائی چلتی میں تھی, کیونکہ اسے نائب تحصیلدار کے ہاں بھی جانا تھا, جس کی بیوی کو سویرے سے درد ہو رہا تھا اور وہاں سے اسے کم سے کم 5 روپے فیس ملنے کی امید تھی, اور اگر اللہ کے کرم سے بیٹا ہوا تو 10 روپے انعام بھی. سو اس نے جلدی جلدی نال کاٹی, پھر بچی کو نہلایا بھی, لیکن منہ میں انگلی ڈال کر گلے کا سوراخ بڑا کرنا بھول گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس بچی کے منہ سے کبھی کسی نے اونچی آواز نہیں سنی, اور جب 5 برس کی عمر میں بولنا شروع کیا تو نہ صرف توتلا کر بلکہ ہکلا کر, اور جب دوسرے بچوں اور بچیوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے ہکلا کر بولنے کی نقل کر کے ہنستے تو اس نے منہ پر گویا تالا ہی لگا لیا. بس کوئی بہت ہی ضروری بات ہوتی تو رک رک کر 2-4 لفظ بولتی اور پھر چپ ہو جاتی, اور کبھی بات کرتی بھی تو وہ اتنی سیدھی اور بچکانہ ہوتی کہ سننے والے بے اختیار ہنس پڑتے اور کہتے بڑی بھولی ہے بیچاری. نمبردار کے 7 بچے تھے, 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں, جن میں سب سے چھوٹی بھولی تھی. گھر میں کھانے پینے کو کافی تھا, دودھ دہی مکھن کسی چیز کی کمی نہیں تھی, سب کی صحت بڑی اچھی تھی. بڑا لڑکا سریندر 14 برس کی عمر میں بھی باپ کے برابر لمبا اور صحت مند تھا. اس سے چھوٹی رادھا 13 برس کی عمر میں اچھی خاصی خوبصورت عورت لگتی تھی. نمبردار نے رادھا کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی. لڑکے کا باپ بھی پاس کے گاؤں کا نمبردار تھا, اور لڑکا شہر میں میٹرک پاس کر کے کالج میں داخل ہوا تھا. رادھا کی سسرال کی دیکھا دیکھی نمبردار نے اپنے بیٹوں کو بھی آگے پڑھنے کے لیے شہر میں بھیج دیا. اب گھر میں صرف لڑکیاں رہ گئیں. منگلا جو 12 برس کی تھی اور جس کی شادی کی بات چیت بھی ہو رہی تھی, چمپا 10 برس کی تھی, مگر نمبردار کی بیوی کا ارادہ تھا کہ منگلا کے ہاتھ پیلے کرتے ہی چمپا کی سگائی بھی کہیں کرتی جائے. مگر رات کو جب کھانے کے بعد آنگن میں نمبردار کھاٹ پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑاتا تو اکثر اپنی بیوی سے کہتا, سرندر کی ماں اور سب بچے تو ٹھکانے لگ جائیں گے, مگر اس کمبخت بھولی کا کیا ہوگا, اس کو کون بیاہے گا. وہ ٹھنڈی سانس لے کر کہتی, جو بھگوان کو منظور ہوگا وہی ہوگا. اور اپنی چھوٹی سی پلنگڑی پر لیٹی ہوئی 5 سال کی بچی سوچتی, یہ بیاہ کیا ہوتا ہے اور بھگوان کہاں رہتا ہے. بھولی 7 برس کی تھی کہ منگلا کا بیاہ بھی ہو گیا اور وہ اپنی سسرال چلی گئی. اسی برس ان کے گاؤں میں لڑکیوں کا ایک پرائمری اسکول بھی کھل گیا. تحصیلدار صاحب اسکول کا افتتاح کرنے آئے تو انہوں نے نمبردار سے کہا, تم کو اپنی لڑکیوں کو بھی اسکول میں داخل کرانا چاہیے تاکہ دوسرے گاؤں والوں کے سامنے اچھی مثال قائم ہو. اس رات نمبردار نے اس معاملے میں بیوی سے صلاح کی. اس نے کہا, پاگل ہوئے ہو, لڑکیاں اسکول میں پڑھنے جائیں گی تو بدنام ہو جائیں گی, پھر ان کو بیاہے گا کون. پھر چمپا کی تو اب سگائی ہو گئی ہے, کون جانے اس بات پر وہ لوگ انکار ہی نہ کر دیں. پھر نمبردار نے اسے سمجھایا, یہ سرکاری معاملہ ہے, تحصیلدار صاحب کو معلوم ہوا تو خفا ہوں گے, کون جانے مجھے برخاست ہی کر دیں. یہ سرکار نہ جانے لڑکیوں کو پڑھانے کے پیچھے کیوں پڑی ہے. پھر یہ نمبردار, زیلدار, پٹیل اور پٹواری کو حکم دیا جاتا ہے کہ دوسرے گاؤں والوں کے لیے مثال قائم کروں, میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں. نمبردار کی بیوی سمجھدار تھی, بولی, میں بتاؤں, بھولی کو اسکول میں داخل کر دو, ویسے بھی اس بیچاری کو کون بیاہنے والا ہے, نہ صورت نہ شکل نہ بھیجے میں عقل. نمبردار نے بیوی کی رائے سے اتفاق کیا اور اگلے دن بھولی کو اسکول میں داخل کرانے لے گیا. اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اسکول کیا ہوتا ہے. جب باپ نے کہا چل میرے ساتھ تو وہ سمجھی کہ اسے گھر سے نکال رہے ہیں, جیسے لکشمی کو نکال دیا تھا. لکشمی ان کی ایک بوڑھی گائے تھی جسے بھولی بہت پیار کرتی تھی, اس لیے کہ گائے کبھی اس کا مذاق نہیں اڑاتی تھی, نہ اس سے آندھے سیدھے سوال کرتی تھی جن سے بھولی کو اپنی جہالت اور کمتری کا احساس ہو. باپ کی طرح سے ڈانٹتی بھی نہیں تھی اور ماں کی طرح اسے کوستی بھی نہیں تھی, صرف اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے بھولی کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی کبھی اپنی گرم گرم گلابی زبان سے بچی کے گالوں کو چاٹتی تھی. لکشمی بوڑھی ہو گئی تھی, اب وہ دودھ نہیں دیتی تھی, اب وہ کبھی بچڑا بھی نہیں دے سکتی تھی, بس کھڑی کھڑی تکا کرتی. سو نمبردار نے چپکے سے قصائی کے ہاتھ سے 25 روپے لے کر لکشمی کو گھر سے نکال دیا تھا, اور قصائی لکشمی کو رسی سے کھینچ کر لے گیا تھا. اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا سوائے بھولی کے, جو لکشمی کے ڈکرانے کی آواز سن کر گھر سے نکل آئی تھی. اس نے قصائی کے ہاتھ سے رسی چھڑانے کی کوشش کی, مگر قصائی نے جھٹکا مار کر رسی چھڑا لی اور بھولی دور جا کری. وہ چلانا چاہتی تھی, میری لکشمی کو مت لے جاؤ, میری لکشمی کو مت لے جاؤ, مگر غم اور غصے سے اس کی ہکلاہٹ اور بھی بڑھ گئی اور اس کی زبان سے سوائے ہے 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 کہ اور کچھ نہیں نکلا. غریب لکشمی پیچھے مڑ مڑ کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بھولی کی طرف دیکھتی رہی, مگر قصائی اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور بھولی وہیں زمین پر پڑی روتی رہی۔ سو جب اس کے باپ نے بھولی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا چل میرے ساتھ تجھے اسکول میں چھوڑ کر آؤں، تو وہ سمجھی کہ لکشمی کی طرح مجھے بھی کسی قصائی کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور وہ زمین پر پچھاڑیں کھا کر رونے لگی۔ ارے مری کیوں جا رہی ہے، اسکول ہی تو لے جا رہا ہوں، ماسٹرنی کے پاس، کسی قصائی کے حوالے تو نہیں کر رہا، نمبردار نے ڈانٹ کر کہا، اور بیوی کو حکم دیا ذرا اسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو پہنا دو، اسکول میں دوسری بچیاں کیا کہیں گی۔ بھولی کے لیے کبھی نئے کپڑے بنے ہی نہیں تھے، چمپا کے جو کپڑے چھوٹے ہو جائیں یا پھٹ جائیں وہی بھولی کو مل جاتے تھے، پھر ان کو کبھی نہ دھویا جاتا تھا نہ ان کی مرمت ہوتی، میلے چکٹ ہو جاتے، پھٹ پھٹ کر چیتھڑے ہو جاتے، تب بھی اس کو دوسرا جوڑا نصیب نہ ہوتا۔ مگر جب ماں نے اسے چمپا کا ایک پرانا مگر اچھا صاف جوڑا پہنایا، سر میں کڑوا تیل ڈال کر چوٹی گوندھی، تب بھولی کو اطمینان ہوا کہ اسے قصائی کے حوالے نہیں کیا جا رہا بلکہ شاید کسی اچھی جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ بھولی جب اسکول پہنچی تو پڑھائی شروع ہو گئی تھی، نمبردار تو بڑی استانی کے سپرد کر کے چلا آیا، اور بھولی گھبرا گھبرا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کئی کمرے تھے اور ہر کمرے میں اس جیسی کتنی ہی لڑکیاں چٹائی پر بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ بڑی استانی نے اسے ایک کمرے کے کونے میں سب سے پیچھے بیٹھا دیا۔ ابھی تک بھولی کے یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسکول کیا ہوتا ہے اور وہاں بچے کیوں آتے ہیں، مگر اتنی بہت سی بچیوں کو دیکھ کر اسے اطمینان سا ہو گیا۔ اس کی بہنیں تو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی تھیں، شاید ان لڑکیوں میں سے کوئی اس کی سہیلی بن جائے، جیسے لکشمی اس کی سہیلی تھی، اور گائے کو یاد کر کے وہ پھر اداس ہو گئی۔ استانی اور بچیوں کی کچھ غیر متعلق آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر نہ تو بھولی کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی اسے ان کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی تھی، اسے تو دیوار پر لٹکی ہوئی تصویروں میں دلچسپی تھی۔ ارے واہ واہ، کتنی اچھی اچھی رنگین تصویریں ہیں، بالکل جیسے سچ مچ کی ہوں، لال لال گھوڑا جیسے گھوڑے پر تحصیلدار صاحب بیٹھ کر گاؤں میں آتے تھے، اور کالی کالی بکری جیسے اس کے پڑوسی تیلی کی بکری ہے، اور لال لال چونچ کا ہرا ہرا طوطا جیسا اس نے آموں کے باغ میں دیکھا تھا، اور کالی کالی چتیوں والی گائے بالکل لکشمی جیسی۔ دفتن بھولی نے دیکھا کہ استانی اس کے پاس کھڑی ہے اور اسے سوال کر رہی ہے، بھو بھو بھو، اور ہکلاہٹ کے مارے وہ اپنا نام بھی نہ بتا سکی۔ ایک لڑکی بولی، بہن اس کا نام بھولی ہے، بھولی، اور ساری کلاس کی لڑکیاں اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی، اور بھولی کو ایسے لگا جیسے ان کی ہنسی کے تماچے اس کے گالوں پر پڑ رہے ہیں، اور شرم اور غصے سے وہ لال ہو گئی اور دانت کچکچا کر اس نے نام ادا کرنا چاہا، بھو بھو بھو، اور پھر وہ رونے لگی زور زور سے، دھاڑے مار مار کر، یہاں تک کہ ہچکیاں بند گئیں، اور وہ کونے میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ جب اسکول ختم ہونے کی گھنٹی بجی اور سب لڑکیاں کلاس چھوڑ کر بھاگیں، تب بھی بھولی وہیں بیٹھی رہی، سر جھکائے سسکیاں لیتی رہی۔ بھولی، بھولی تو اسے سبھی کہتے تھے، حقارت سے، نفرت سے، مذاق سے، مگر استانی کی آواز میں ایسی نرمی تھی کہ بھولی کو ایسا لگا جیسے اس کے دل کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، استانی اس کے پاس کھڑی ہے۔ اٹھو، استانی نے کہا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اپنا نام بتاؤ۔ بھولی کو اس ڈر سے پسینہ آ گیا کہ پھر اسے اپنی ہکلاہٹ کے مارے ذلیل ہونا پڑے گا، پھر بھی اس مہربان استانی کی خاطر اس نے کوشش کی، بھو بھو بھو، شاباش شاباش، پورا نام بتاؤ، بھو بھو بھولی۔ آخر کا نام پورا ہو ہی گیا، اور بھولی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے بہت بڑا کام کیا ہو۔ شاباش، استانی نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، جب تمہارے دل سے ڈر نکل جائے گا تو تم اور سب کی طرح بولنے لگو گی۔ بھولی کی آنکھوں نے استانی سے پوچھا، سچ؟ ہاں ہاں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں، بس تم روز اسکول آیا کرو، آؤ گی نا؟ بھولی نے سر ہلا کر کہا، ہاں، یوں نہیں زبان سے ہاں کہہ کر کہو، اگر تم سچ مچ یہاں آنا چاہتی ہو تو ہاں تمہاری زبان سے فوراً نکل آئے گا۔ ہاں، اور بھولی حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ہوا۔ دیکھا تم نے، یہ لو کتاب۔ کتاب رنگین تھی اور اس میں بڑی اچھی اچھی تصویریں تھیں، کتا، بلی اور بکرا اور گھوڑا، اور طوطا اور شیر، اور گائے، لکشمی جیسی گائے، ساتھ میں اردو کے کچھ لفظ بھی لکھے تھے۔ یہ کتاب پڑھنا تو تمہیں ایک مہینے میں آ جائے گا بھولی، پھر تم اس سے بڑی کتاب پڑھو گی، پھر اس سے بڑی، اور پھر تم سب گاؤں والوں سے زیادہ پڑھ جاؤ گی، پھر تمہارا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا، ہر کوئی تمہاری عزت کرے گا، اور جو بات بھی تمہارے دل میں آئے گی تم اس کا اظہار کر سکو گی, سمجھی تم؟ شاباش, اب جاؤ, کل سویرے آنا. بھولی کو ایسا لگا جیسے مندر کے گھنٹے ایک دم بچ پڑے ہوں, جیسے اسکول کے سامنے اگے ہوئے کیکر کے پیڑ پر ایک دم سے لال لال پھول نکل آئے ہوں, جیسے وہ اپنی ہکلاہٹ کو دور کر کے وہ سارے گیت گانے لگی ہو جو اس کی بہنیں گایا کرتی تھیں اور جنہیں آج تک وہ نہ گا سکی تھی. اس نے سوچا جب میں گھر جاؤں گی اور باپو اور ماں اور چمپا مجھ سے پوچھیں گے کہ اسکول کیسا لگا تو میں انہیں بتا دوں گی کہ اسکول کتنا بڑا ہے اور استانی کتنی اچھی ہیں, اور انہیں یہ خوبصورت کتاب دکھا دوں گی اور اس میں بنی ہوئی رنگین تصویریں, اور ان سے بات کرتے ہوئے میں ایک بار بھی نہیں ہکلاؤں گی. مگر جب وہ گھر پہنچی تو اس کے باپ نے کچھ نہیں پوچھا, اس کی ماں نے بھی کچھ نہیں پوچھا, صرف اتنا کہا ڈانٹ کر, چل یہ کپڑے اتار کر سنبھال کر رکھ, گھر میں دھول مٹی میں خراب کرے گی تو پھر خوب ہی درگت بنا دوں گی تیری. اور چمپا نے بھی کچھ نہیں پوچھا اور وہ اپنی ریشمی شلوار سیتی رہی جو اس کے جہیز کے لیے بن رہی تھی. سو بھولی کسی کو کچھ نہ بتا سکی, کاش لکشمی ہی ہوتی تو وہ اسے ہی اپنے اسکول اور اپنی استانی اور اپنی کتاب کے بارے میں بتاتی اور کہتی, دیکھ لکشمی, کسی کو کہنا نہیں مگر ایک دن میں سب کی طرح سے فر فر باتیں کروں گی, استانی جھوٹ تھوڑی بولتی ہے. مگر لکشمی تو کب کی قصائی کی چھری تلے آ چکی تھی. سو بھولی چپ چاپ اپنے کونے میں بیٹھی رہی اور اس نے اپنی کتاب کو اناج کی کوٹھی میں چھپا دیا, مگر اس کا دل دھڑک دھڑک کر اعلان کر رہا تھا, بھولی بولے گی, بھولی بولے گی. اور یوں 7 برس گزر گئے. بھولی اسکول جاتی رہی اس لیے کہ نمبردار کو اپنی ایک بیٹی کو تو پڑھا کر گاؤں کے لیے مثال قائم کرنا تھی. چمپا کا بیاہ ہو گیا, سریندر بی اے کر کے شہر کے ایک دفتر میں ملازم ہو گیا, نمبردار نے اپنے کچے مکان کو پختہ کروا لیا. گاؤں کی آبادی اتنی بڑھی کہ وہاں اسکول کے علاوہ ایک تمبو والا سنیما بھی قائم ہو گیا اور ایک کپاس کو صاف کرنے کا کارخانہ, اور اب تو ڈاک گاڑیاں بھی ان کے اسٹیشن پر رکنے لگیں, اور تحصیلدار تو کیا, اب تو کبھی کبھی کلیکٹر صاحب اور ایک بار تو منسٹر بھی وہاں کا دورہ کرنے لگے. ایک رات کو اپنے پکے نئے مکان کی چھت پر پلنگ پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑاتے ہوئے نمبردار نے بیوی سے کہا, تو پھر بشمبر کو ہاں کہہ دوں؟ ہاں تو اور کیا, اس سے اچھا بر بھلا اس نگوڑی کو کہاں ملے گا, اچھی بڑی دکان ہے, اپنا مکان ہے, 8-10 ہزار روپے نقد بھی ہیں, پھر بیچارہ جہیز دان کچھ نہیں مانگتا. وہ ٹھیک ہے مگر عمر ذرا زیادہ ہے نا, پہلی بیوی کے بچے بھی بڑے بڑے ہیں. تو پھر کیا ہوا, 40-50 کی عمر بھی کوئی عمر ہوئے ہے کیا؟ اب اس کلموہی کے لیے کوئی راج کمار آئے گا کیا؟ وہ تو اچھا ہوا کہ بشمبر دوسرے قصبے کا ہے, نہیں تو کاہے کو کوئی پیغام دیتا. یہ رشتہ نہ ہوا تو پھر عمر بھر کنواری رہے گی اور ہماری چھاتی پر مونگ دلے گی. نمبردار نے کہا, پھر بھی ڈرتا ہوں, نہ جانے لڑکی کیا کہے گی. ارے وہ پگلی کیا کہے گی, بھیجے میں عقل نہیں, منہ میں زبان نہیں, وہ تو بیچاری گائے ہے گائے. لکشمی کو تم نے قصائی کے حوالے کر دیا تھا, وہ کچھ بولی تھی کیا؟ تم بھی ٹھیک ہی کہتی ہو. اور پھر وہ حقہ گڑگڑانے لگا, اور بھولی جو ابھی سوئی نہیں تھی اور یہ سب سن رہی تھی, بڑی دیر تک آسمان کو تکتی رہی جہاں لاکھوں ستارے چھل ملا کر نہ جانے اس سے کیا کہہ رہے تھے. بشمبر ناتھ, جس کی دوسرے قصبے میں پنساری کی دکان تھی جہاں پر وہ ہلدی دھنیا نمک گھی بیچتا تھا, بڑی بھاری برات لے کر آیا. نمبردار رام لال کی تو خوشی کے مارے باچھیں کھل گئیں. اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی چوتھی بیٹی کی قسمت یوں چمکے گی. رادھا, منگلا, چمپا جو اپنے سسرال سے بھولی کے بیاہ میں شرکت کرنے آئی تھیں, برات کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر جل ہی تو گئیں. اس پگلی ہکلی مردار کی یہ قسمت, منگلا نے کہا. پھر رادھا نے کہا, ارے اس کے دولہا کو بھی دیکھا ہے, مونچھوں میں خضاب لگاتا ہے. اور چمپا بولی, میں نے سنا ہے لنگڑاتا بھی ہے. ہاں اور یہ بڑے بڑے تو لڑکے ہیں اس کے. اور یہ سب سوچ کر ان کی تھوڑی بہت تسلی ہو گئی کہ برات شاندار سہی مگر بھولی کا دولہا تو لنگڑا ہے, بڈھا ہے. براتیوں کو ہار پان تقسیم ہو رہے تھے, بینڈ باجا ایک فلمی دھن بجا رہا تھا, دلنیا چھما چھم چھما چھم چلی. پروہت نے کہا, مہورت کا وقت ہو گیا, اب کنیا دان ہونا ہی چاہیے. بشمبر ناتھ تو بیتابی سے خود ہی سہرا ہلاتا ہوا ہون کنڈ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. لڑکی کو لاؤ, لڑکی کو لاؤ, آوازیں باہر سے اندر کی طرف گئیں. ماں نے بھولی کو سہارا دے کر اٹھایا, آ بھولی, تو بڑی قسمت والی ہے. بھولی نظریں جھکائے باہر آئی, زیور اور بھاری کپڑوں کے بوجھ سے دبی ہوئی. ہون کنڈ کے پاس اسے دولہا کے برابر پٹڑے پر بٹھا دیا گیا. بشمبر ناتھ کے ایک دوست نے کہا, چل بھائی بشمبر, کنیا کو ہار پہنا. اس نے ہار پہنانے کو اٹھایا, پاس کھڑی ہوئی ایک عورت نے گھونگٹ سرکا دیا. ہار بشمبر کے جھری پڑے ہاتھوں ہی میں لرستا رہا. ٹھہرو, اس نے اپنے دوست سے دبی ہوئی آواز میں کہا, مگر آس پاس والوں نے سن ہی لیا. دلہن کے منہ پر گھونگٹ پھر آ گیا.
ارے اس کے منہ پر تو چیچک کے داغ ہیں,
بشمبر نے کہا. تو اب کیا ہو سکتا ہے, تو بھی کون سا جوان پٹھا ہے, اس کے دوست نے اسے سمجھایا.
ارے یہ ایسی تھی تو ہمیں کم سے کم 5,000 مانگنا چاہیے تھا.
یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا, اب کیا برات واپس لے کر جائیں گے؟
نہیں, نمبردار سے کہو 5,000 لائے.
نمبردار رام لال کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے. اتنی ذلت اس کی کبھی نہیں ہوئی تھی. آج اس کمبخت بھولی کے ہاتھوں اس کی عزت کو یوں لٹنا تھا, اور پھر ایک نہ دو پورے 5,000. اتنی بڑی رقم وہ کیسے دے دے؟ مشکل سے عمر بھر جوڑ کر رشوتیں لے لے کر 6,000-7,000 روپے تو اس نے جمع کیے تھے. اس نے بشمبر کے پاؤں میں اپنی پگڑی ڈال دی. میری عزت کا سوال ہے بیٹا, 2,000 دیتا ہوں ابھی.
نہیں, 5,000, ورنہ ہم جاتے ہیں.
کچھ تو خیال کر, تو برات واپس لے گیا تو میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکوں گا.
پھر نکالو 5,000.
روتا ہوا نمبردار اندر گیا, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کھولی, نوٹ گنے اور پورے 5,000 دولہا کے آگے ڈال دیے. بشمبر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی.
لاؤ جی, اب ہار دو.
ایک بار پھر دلہن کا گھونگٹ سرکایا گیا, مگر اس بار اس کی نظریں جھکی ہوئی نہ تھیں. وہ اپنے ہونے والے شوہر کو گھور رہی تھی, اور آنکھوں میں نفرت نہیں, غصہ نہیں, صرف حقارت تھی. بشمبر کا ہاتھ اٹھا کہ ہار بھولی کے گلے میں ڈال دے, مگر اس سے پہلے بھولی کا ہاتھ بجلی کی طرح کوندا اور اس نے ہار چھین کر پھینک دیا. اسی لمحے پٹڑی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. سارے مجمع میں کھلبلی مچ گئی. جتنے منہ اتنی باتیں. کمبخت بدسورت بھی ہے اور بے شرم بھی. کیا زمانہ آیا جی, اسے تو سب بھولی سمجھتے تھے.
پتا جی,
بھولی کی آواز گونجی, اور اس بار اس میں ہکلاہٹ کا شائبہ بھی نہ تھا. اس کا باپ, اس کی ماں, اس کے بھائی اور بہنیں اور گاؤں کے لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے.
پتا جی,
اٹھائیے ہی اپنے 5,000, مجھے اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں ہے.
بھولی, ارے بھولی کمبخت کیا کر رہی ہے؟ ماں باپ کی ناک کاٹنا چاہتی ہے کیا؟ کچھ تو ہماری عزت کا خیال کر.
تمہاری عزت کی خاطر میں اس بڈھے لنگڑے سے بیاہ کرنے کو تیار تھی, مگر اس لالچی کمینے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی, نہیں کروں گی, نہیں کروں گی. وہ یہ لفظ دہرائی جا رہی تھی جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو.
ارے ہم تو اسے گائے سمجھے تھے, گائے.
بھولی یہ کہنے والی کی طرف تیزی سے گھومی.
ہاں خالہ, مجھے سب گائے سمجھتے تھے, تبھی اس قصائی کے حوالے کیے دے رہے تھے. پر اب ہکلی بول رہی ہے, اور بھولی اتنی بھولی نے رہی کہ جان کر اس دوزخ میں گر پڑے.
بشمبر ناتھ گالیاں بکتا ہوا برات کو واپس لے جا رہا تھا. اس کے ساتھی خوفناک انتقام کی دھمکیاں دے رہے تھے. نمبردار رام لال سر جھکائے کھڑا تھا. اس کی بیوی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی. جب سب باہر والے چلے گئے اور ہون کنڈ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, تب رام لال نے بیٹی کی طرف دیکھا اور بولا,
جو ہوا سو ہوا, مگر اب تیرا ہوگا کیا.
اور وہ جو بھولی تھی اور جو ہکلی تھی اور وہ جسے سب بے وقوف اور پاگل سمجھتے تھے, بولی,
گھبراؤ نہ پتا جی, بڑھاپے میں تمہاری اور ماں کی خدمت کروں گی, اور جہاں میں نے پڑھا ہے اس اسکول میں بچوں کو پڑھاؤں گی.
کیوں آپا جی, ٹھیک ہے نا؟ استانی جو ایک کونے میں کھڑی تھی بولی,
ہاں بھولی, ضرور.
اور استانی کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو ایک مصنف کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ اپنے شاہکار کی آخری سطر لکھتا ہے, جو ایک مصور کی آنکھوں میں ہوتی ہے جب وہ اپنی تخلیق کی ہوئی تصویر کو مکمل دیکھتا ہے.
خواجہ احمد عباس کا افسانہ بھولی خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.